ماہ سیام کے دل فریب، دل شگفتہ شب و روز، ہر ہر گزرتے لمحے میں عبادتوں اور ذکر و اذکار کی حلاوتوں کو پا لینے کی تمنا۔ آہ جو خوش لمحات گزر گئے، ماہ مبارک کا وہ دن جو ہم سے جدا ہو گیا، اے کاش انہی گزرے لمحوں میں ہونے والی نیکیاں پھر سے میسر آ جائیں تو کیا ہی بات ہے۔ الحمدللہ عز و جل، تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل اس سال 1434 ہجری کے رمضان المبارک کی لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا، معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کی سعادت حاصل کرنا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بعد نماز ظہر اور بعد از تراویح روزانہ دو مرتبہ مدنی مذاکرہ، قرب افطار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ اور دیگر مہکے مہکے سنتوں بھرے سلسلے۔ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں۔ الحمدللہ عز و جل، دن 12 بجے حمد باری تعالی نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نشریات کا آغاز ہوا۔ بعد نماز ظہر تلاوت کلام پاک کو ہدیہ نعت کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا عوام الناس کے لیے رشد و ہدایت پر مبنی مدنی ملفوظات سے سجا مدنی مذاکرہ ہوا، اس کے چند مناظر دیکھتے ہیں۔
الحمدللہ، آج 1434 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا 20واں روزہ نماز ظہر ادا کر کے عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں۔
میرا سوال ہے، قضاء عمری کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر دو، کہ بہت سارے لوگ اس تذبذب میں ہیں کہ زکوٰۃ جنہوں نے آج تک ادا نہیں کی، یعنی قضاء زکوٰۃ کر لی، ان کو کس طریقے سے ادائیگی ہو سکتی ہے اور وہ اس سے بری ذمہ ہو سکتے ہیں، یہ آپ فرمائیے گا، کیونکہ آپ کی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنا راہ مستقیم دیکھ رہے ہیں اور آپ سے بہت بڑی امید وابستہ ہے۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قضاء عمری کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی اگر پچھلی نمازیں قضا ہوئی ہیں تو ان کا وہ ظن غالب کرے کہ مجھ پر کتنی نمازیں قضا ہیں۔ اب مثلا اب ہوش آیا، اس کو کبھی پڑھی نہیں نمازیں، تو جب سے بالغ ہوا تب سے حساب لگائے، اگر بالغ ہونے کی تاریخ بھی نہیں معلوم تو پھر 12 سال کی عمر سے حساب لگائے، ہجری سن کے مطابق 12 سال، کیونکہ ہجری سن کے مطابق مرد 12 سے لے کر 15 کے درمیان بالغ ہوتا ہے اور لڑکی 9 سے 15 کے درمیان بالغہ ہوتی ہے۔ تو لڑکی 9 سال سے حساب لگا لے اور لڑکا 12 سال سے حساب لگائے۔ اب جتنی یعنی کہ روز کی اس میں بنیں گی قضا 20 رکعتیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ روز ایک دن کی کرنی چاہیے، ایسا نہیں ہے، اگر ممکن ہو تو روز ایک سال کی کر لیں، تو جتنی جلدی یہ قرضہ اتر جائے اچھا ہے نا، تو اس کو جلدی جلدی قضا کرنا ضروری ہے۔ یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ پہلے سارے فجر قضا کر لے، پھر سارے ظہر کر لے، پھر سارے عصر، پھر سارے مغرب، پھر ساری عشاء، یہ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پورے پورے دن کی فجر قضا کی، پھر اب ظہر قضا کی، عصر قضا کی، یہ بھی کر سکتے ہیں طریقہ. اور قضا عمری میں یہ تخفیف یعنی پڑھنے میں یہ کمی کی جا سکتی ہے کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی میں قیام میں تین تین بار سبحان اللہ کہہ لیں. شروع کی دو رکعتوں میں قراءت حسب معمول کرنی ہے، یہ ضروری ہے. اسی طرح ہر رکعت کی رکوع اور سجدے میں تین مرتبہ سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کے بدلے ایک ایک بار کہہ لے. التحیات پوری پڑھنی ہے، دوسری رکعت کے بعد بیٹھنا یہ ضروری ہوتا ہے، تو پوری پڑھنی ہے. آخری قاعدہ چاہے دو رکعت والا ہو، چاہے مغرب والا ہو، چاہے ظہر والا ہو، التحیات کے بعد اتنا پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد و آلہ، یہ پڑھ کر سلام پھیر دے. ورنہ درود ابراہیم اور دعا بھی پڑھی جاتی ہے، لیکن یہ تخفیف تاکہ آپ نے جلدی ادا ہو جائے. اور دعائے قنوت میں تکبیر قنوت تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد وہ جو تکبیر کہی جاتی ہے یہ تکبیر قنوت کہلاتی ہے، یہ واجب ہے. تو یہ تکبیر کہہ لے. اب وہ جو اللہم انا نستعینک، وہ جو طویل دعا، اس کے بجائے چاہے تو اتنا کہہ لے، رب اغفر لی، اور رکو کر لے. تو اس طرح یہ کہ یہ قضاء عمری کا طریقہ جو میں نے اپنی یادداشت کے مطابق عرض کیا. اچھا، اب یہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ ایک ایک بار کہنے کی بھی اس میں تین کے بجائے رخصت ملی ہے. تو یہ ذہن میں رہے کہ جب بھی، یہ عام نمازوں میں بھی ہے، بعض لوگ رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع کی طرف پہنچتے ہیں تو اپنا اللہ اکبر کہنا شروع کرتے ہیں، تو یہ طریقہ وہ نہیں ہے صحیح. سنت یہ ہے کہ جب رکوع کے لیے وہ جھکنے کی کنڈیشن کرے جیسے ہی، تو اللہ شروع ہو جائے، اللہ اکبر کا را رکوع میں، بس وہ ابھی پہنچا ہی اور را پورا ہو جائے. اسی طرح عظیم کا میم ختم ہونے کے بعد سر اٹھائے. یہ تین جب پڑھتے نا تب بھی یہی کرنا ہے، ایک پڑھتے تب بھی یہی کرنا ہے. تو جیسے ہی مطلب یعنی کہ وہ سر اٹھا اور سمیع اللہ کی سین شروع ہو گئی اور حمدہ پورا ہونے سے پہلے پہلے، پورا سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے پہلے اس کی ختم ہو جائے. جب بھی کسی کام کی عادت ڈالنی ہوتی ہے اس کے لیے سیریس بننا پڑتا ہے. تو انشاءاللہ جب آپ سیریس ہوں گے کہ مجھے بس یہ نماز بھی صحیح کرنی ہے، سنتیں بھی صحیح ادا کرنی ہے، رکوع سجود میں آنے جانے کا جو نظام ہے وہ سب میرے کو اپنا درست کرنا ہے، اس طرح کوشش فرمائیے کہ عبادت ہو تو ہماری تمام خامیوں سے پاک ہو، اللہ کرے ایسا ہو جائے. دوسرا سائل نے زکوٰۃ جس نے کبھی ادا نہیں کی پچھلے سالوں میں، تو اس کی بھی قضا، تو اس کو قضا نہیں بولتے. یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے کہ جب سال پورا ہو گیا، جس تاریخ کو، جس گھنٹے، جس منٹ صاحب نصاب ہوا تھا، اسی گھنٹے اسی منٹ پر زکوٰۃ فرض ہوگی پورے سال پر. اس سے اب بلا وجہ تاخیر کرے گا تو گناہگار ہے. آسانی اس میں ہوتی ہے کہ تھوڑا پہلے آدمی دے دے، ایڈوانس میں دے دے. عوام جو سمجھتی ہے رمضان میں ہی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یہ غلط تصور ہے، اور اس میں کروڑوں مسلمان مبتلا ہیں، سنتے نہیں ہیں، سیکھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، علماء سے پوچھتے نہیں ہیں، بس یہ سمجھتے ہم نے بال سفید کر لیے تو دھوپ میں نہیں کی، ہم کو سب معلوم ہے. رمضان شریف سے زکوٰۃ کا ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہے. رمضان میں کوئی زکوٰۃ دیتے ہیں لوگ کہ بھائی ثواب زیادہ ملے گا، تو حرج نہیں ہے جبکہ رمضان میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہو. کسی پر مثال کے طور پر 25 سال کی زکوٰۃ باقی ہے، دی نہیں، اب ہوش آیا اس کو، تو اب توبہ تو اس پر لازم ہے ہی ہے کہ اتنی تاخیر کیوں کی، توبہ کرے اور 25 سال کے نصاب کا حساب لگائے اپنے کہ کتنی زکوٰۃ کون سے سال فرض ہوئی تھی، اور وہ اب ادا کر دے.
اس کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ سسکیوں اور ہچکیوں کے ساتھ اللہ عز و جل کو راضی کرنے کی صحیح سلسلہ مناجات افطار کا انعقاد ہوا.
الحمدللہ عز و جل یہ اعتکاف کی بڑی برکت اور اس کا اپنا بہت زبردست ثواب ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشنما ہے، جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور دو عمرے کیے، ثواب ہی ثواب ہے. پھر گناہوں سے جو بچنے کی جو یہاں صورتیں ہوتی ہیں اس کا بیان ہی کچھ اور ہے. یہ بھی نیت کریں کہ تصوف کے ان مدنی اصولوں یعنی تقلیل طعام یعنی کم کھانا کھانا، تقلیل کلام یعنی کم بولنا، اور تقلیل منام یعنی کم سونے پر کاربند رہوں گا. یہاں سونے کا ایک مناسب وقت ملتا ہے، لیکن جب سونے کا وقت ہوگا اس وقت سوئیں گے، اور اس کے علاوہ جو حلقوں کا مدنی مذاکرے کا یا دیگر سیکھنے سکھانے کا علم دین کا جو وقت ہوگا میں اس میں مصروف عمل رہوں گا. کون کون یہ نیت کرتا ہے؟ نیت دل کے ارادے ہو گئے. مسجد کا ادب، مسجد کا احترام یہ لازمی طور پر ہمیں بجا لانا ہے. ہر کوئی یہ نیت کرے یہ کہ میں کوشش کروں گا کہ اپنا وضو قائم رکھوں، باقی رکھوں، تو اس کے لیے کم کھانے پر مدد حاصل کریں. اذان کا جواب دینے کی یہ برکت اور فضیلت ہے کہ ہر کلمے پر مرد کو 200,000 نیکیاں نصیب ہوتی ہیں. 200,000 نیکیاں، 15 کلمات 4 اذانوں کے اور 17 کلمات فجر کی اذان کے. تو اب آپ غور کیجئے کہ روز کے کتنا ثواب کمانے کا موقع ہے. کروڑوں اربوں نیکیاں صرف اذان کا جواب دینے سے ہم کما سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ تہجد پڑھنے کا بھی موقع ملے تو نیت کر لیں کہ تہجد بھی ادا کروں گا. جو مسجد سے اذیت کی چیز نکالے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. کون کون صفائی رکھے گا مسجد کی؟ پیٹ کا کفلے مدینہ لگاؤں گا، یعنی خواہش سے کم کھاؤں گا.
سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے،
ہاتھ اٹھا کر اپنے سر کو جھکا دیجیے.
سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے مولا، فضل کی رحم کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. قلب میں یاد لب پر دکھیوں کا تیرے سوا ہے مولا، کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. قلب سختی میں حد سے طالب تیرے خوف کا ہے، قلب سختی میں حد سے بڑا ہے، بندہ طالب تیرے خوف کا ہے، التجا صفا ہے مولا، التجا ہے غم مصطفیٰ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے.
اذان مغرب کے بعد مبلغ دعوت اسلامی مفتی محمد قاسم عطاری مدعا ذلہ العالی کا سلسلہ قرآنی سورتوں کا تعارف پیش کیا گیا۔
سورہ لقمان، یہ مشہور صاحب حکمت بزرگ حضرت لقمان کے نام کی مناسبت سے اس سورت کا نام ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں چونکہ حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات اور آپ کی نصیحتوں کا بیان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس مناسبت سے اس کا نام سورہ لقمان۔ سورت مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، 34 آیتیں ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ ابتدا جو ہے وہ قرآن پاک کی عظمت و شان سے ہے، اس کے بعد نماز اور زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد کھیل کود کی چیزیں خریدنا اور ان میں پڑھنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو کھیل کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے بہکا دیں، بے سمجھیں اور اسے ہنسی مذاق بنا لیں، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے، ذلت کا عذاب ہے۔ یعنی کچھ لوگ وہ ہیں جو دنیا کے اندر کھیل تماشے کی باتیں خریدتے ہیں، جیسے ہمارے زمانے کے اندر جتنے گانے باجے فلمیں ڈرامے وہ سب اسی کے اندر آتے ہیں کہ وہ کھیل تماشے کی باتیں ہیں جو لوگ خریدتے ہیں اور اس کے ذریعے خود بھی اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ سے دور کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بغیر ایسے ستونوں کے پیدا کیا جو تمہیں نظر آئیں، یعنی یا تو آسمانوں کے ستون ہیں ہی نہیں یا ایسے ستون اللہ تعالیٰ نے بنائے جو تمہیں نظر نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر پہاڑ گاڑ دیے، روئے زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے جاندار پھیلا دیے، آسمانوں سے اللہ تعالیٰ پانی اتارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے، یہ سارے کام تمہاری پیدائش، آسمان و زمین کی پیدائش اور یہ سارا نظام تخلیق جو ہے، نظام کائنات جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِ، کہ اللہ کے علاوہ جو اور ہیں، یعنی جنہیں یہ لوگ اپنا خدا مانتے ہیں، تو ان کا دکھاؤ کہ انہوں نے کیا بنایا ہے۔ جو بت ہیں، جو اور دوسرے خدا مانے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ ساری کائنات بنائی، آسمان و زمین بنائے، انسان بنائے، جانور بنائے، جانوروں کو زمین میں پھیلا دیا، پہاڑ کھڑے کر دیے، یہ سارا نظام، یہ ساری تخلیق کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے، تو بتوں نے کیا بنایا؟ کچھ بھی نہیں بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کو اور خدا مانا جاتا ہے وہ جھوٹا خدا ہوگا۔ اس کے بعد حضرت لقمان کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا کی، اور حکمت کے ساتھ ہی بیان فرمایا کہ حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر کر، اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے، تمام خوبیوں والا ہے۔ اس کے بعد حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کے جو نصیحتیں فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ ہم نے انسان کو والدین کے بارے میں تاکید کی اچھا سلوک کرنے کی، ماں جو ہے وہ کتنی تکلیفیں اٹھا کر بچے کو جنم دیتی ہے، تو فرمایا کہ میرا اور اپنے ماں باپ دونوں کا شکر ادا کرو۔ البتہ یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا اور شرک کرنے کا کہیں تو پھر ان کی بات نہ مانی جائے، لیکن اس کے باوجود یعنی والدین کافر ہوں، مشرک ہوں اور کفر اور شرک کرنے کا کہتے بھی ہوں، اس کے باوجود دنیاوی معاملات میں ماں باپ کی خدمت کرنا اور ان سے حسن سلوک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، تو یہ والدین کا مرتبہ ہے کہ وہ کافر بھی ہوں تب بھی ان کی خدمت کرنے کا حکم ہے، وہ مشرک بھی ہوں تب بھی ان کی بات ماننا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت بیان کی، فرمایا کہ اے بیٹے، چھوٹے سے چھوٹا رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی عمل ہوگا کسی پتھر کی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں، اللہ تعالیٰ سب کو لے آئے گا۔ پھر فرمایا کہ اے بیٹے، نماز قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، مصیبت پڑے تو صبر کرنا، اور بات کرنے میں اپنا رخسار ٹیڑھا نہ کرنا، یعنی لوگوں سے ٹیڑھے منہ بات نہ کرنا، اور زمین میں اتراتے ہوئے نہ چلنا، یعنی تکبر کے ساتھ اور ایک اپنی انانیت کے اندر اور ایک غرور کے اندر جو ہے زمین کے اوپر نہ چلنا، اللہ تعالیٰ کے ایسے لوگ پسند نہیں ہیں۔ پھر فرمایا کہ چلنے کے اندر درمیانے جو ہے وہ درمیانی چال سے چلنا، نہ بہت تیز نہ بہت آہستہ، اور اپنی آواز کو پست رکھنا، یعنی چیخ چیخ کے باتیں کرنا، شور مچا دینا، ادھر ادھر کے سب لوگ پریشان ہو جائیں باتیں سن کے، فرمایا کہ یہ انداز نہیں اپنانا، کیونکہ بے شک سب سے بدترین آواز گدے کی آواز ہے۔ جب گدا بولتا ہے تو کیا ہوتا ہے، گدا جب بولتا ہے تو بات سننا مشکل ہو جاتا ہے کسی دوسرے آدمی کی، چیختا ہے، چنگاڑتا ہے، تو اب جو گدھے کی آواز ہے یہ بدترین آواز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دوسروں کی تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ تو فرمایا کہ اپنی آواز کو پست رکھنا، اور بلند آواز اور تکلیف دہ آواز جو ہے اس کے سمجھانے کے لیے بیان کر دیا کہ وہ آواز بنیادی طور پہ گدھے کی آواز ہے جو دوسروں کو ڈسٹرب کرتا ہے۔
اس سلسلے کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا، مبلغ دعوت اسلامی و نگرانی مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری، مدہ ذلہ العالی کا سلسلہ مدنی پھولوں کی مدنی مہک۔
بشرا جہنم سے آزادی ہمیں نصیب ہوا ہے۔ دنیا بھر میں لاکھوں لاکھ عاشقان رسول اعتکاف کی سنت ادا کرنے کی نیت سے اللہ کے گھر یعنی مساجد میں دھرنا دے دیتے ہیں۔ کئی اسلامی بہنیں بھی ہوتی ہیں جو کہ مسجد بیعت کی ترکیب بنا کر وہ اعتکاف کے لیے اہتمام کرتی ہیں۔ مولا کائنات، مولا مشکل کشا، علی المرتضیٰ، شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کی شہادت 21 رمضان المبارک کو ہوئی۔ خاص دعا کریں کہ یہ ماہ مغفرت کا ذریعہ ہو جائے۔ جہنم کی آگ کوئی برداشت نہیں کر سکتا، دوزخ کا عذاب کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ خطاؤں کو قبول کرنے کا جذبہ آئے تو صحیح کہ مولا غلطی ہو گئی، مولا پھر سے غافل رہ گئے، توجہ نصیب تو ہو کہ ہم خلوص دل کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حقیقی معنوں میں عرض کر لیں، اور ایک کاش اس حال میں عرض کریں کہ ہمیں اس کے سوا کوئی نہ دیکھے، اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اس رب کی ہمیشہ ہمیشہ کی رضا ہمارا مقدر بن جائے۔ ہم سب کو اس رب کی رحمت پر نظر کرنی چاہیے جو قادر مطلق ہے، جو رزق دینے والا ہے، شفا دینے والا ہے، پریشانی دور کرنے والا ہے، دکھ درد دور کرنے والا ہے، محبت دینے والا ہے، اتفاق دینے والا ہے۔ کر لے نیت، آج کر لے، ہماری نگاہ بد نگاہی نہیں کرے گی، بالکل نہیں کرے گی، بالکل نہیں کرے گی۔ کوئی موسیقی کی آواز ہمارے کانوں میں نہیں جائے گی، نہیں جائے گی، نماز ایک بھی نہیں جائے گی۔ میرے آقا مولا مشکل کچا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، مکہ مکرمہ میں آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی والدہ مجیدہ نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ کا لقب سے نوازا، مرتضی یعنی چنا ہوا، کرار یعنی پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا، شیر خدا اور مشکل کشا آپ کے مشہور القاب ہیں۔ آپ مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ چوتھے خلیفہ ہیں، جانشین رسول، زوج بتول، حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک روز شہزادی کونین خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور پھر مسجد میں آ کر لیٹ گئے۔ ان کے جانے کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور بی بی فاطمہ سے ان کے بارے میں پوچھا، انہوں نے جواب دیا مسجد میں ہیں، آپ تشریف لے گئے اور ملاحظہ فرمایا کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر سے چادر ہٹ گئی ہے جس کی وجہ سے پیٹھ مٹی سے آلود ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی پیٹھ سے مٹی جھاڑنے لگے اور دو مرتبہ فرمایا کم ابا تراب، یعنی اٹھو اے ابو تراب۔ مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ہدایت بخشش میں لکھتے ہیں، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا جو حیدر کرار کہ مولا ہے ہمارا۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 30 برس تھی، 13 رجب المرجب بروز جمعہ المبارک، میرے آقا مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خانہ کعبہ شریف کے اندر پیدا ہوئے. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد. آپ 10 سال کی عمر میں ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق وغیرہ تمام اسلامی جنگوں میں اپنی بے پناہ شجاعت کے ساتھ شرکت فرماتے رہے. کفار کے بڑے بڑے نامور بہادر آپ کی تلوار ذوالفقار کے قاہرانہ وار سے واصل نار ہوئے. 4 برس 8 ماہ 9 دن تک مسند خلافت پر رونق افروز رہے. 17 یا 19 رمضان المبارک کو ایک خبیث خارجی کے قاتلانہ حملے سے شدید زخمی ہوئے اور 21 رمضان المبارک اتوار کی رات جام شہادت نوش فرمایا. میرے ہاتھ میں رسالہ کرامات شیر خدا. یہ رسالہ کرامات شیر خدا یا مقتط المدینہ سے آپ حاصل کر سکتے. یہ امیر اہل سنت الحمدللہ ہمیں عطا کیا ہے اور اس میں غیر اللہ سے مدد مانگنے کے متعلق بھی بہت سارے وسوسے آتے ہیں جناب. یہ غیر اللہ سے جو مدد مانگتے ہیں یا علی مدد کہتے ہیں، یا غوث اعظم کہتے ہیں، مولا مشکل کشا کہتے ہیں، یہ سب کیا ہے، اس طرح کے وسوسے آتے ہیں. وسوسے شیطان کا کام ہی وسوسے ڈالنا ہے. شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ جناب یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، یوں ہے. وہ یہ 4 باتیں پڑھ لے، انشاءاللہ تعالی امید ہے یہ 4 باتوں سے اس کی غلط فہمی اللہ نے چاہا تو دور ہو جائے گی. امیر علیہ سنت نے بڑا پیارا شعر لکھا ہے، کیونکہ میرے آقا امیر علیہ سنت بھی زبردست عاشق صحابہ اور اہل بیت ہیں، اور انہوں نے ان کی محبتوں کے جام بھر بھر کے پلائے اپنے ماننے والوں کو. سخن آ کر یہاں عطار کا اتمام کو پہنچا، تیری عظمت پہ ناطق اب بھی ہیں آیات قرآن. حضرت سیدنا حسن بن علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس عرب کے سردار یعنی حیدر کرار کو بلا لاؤ. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ عرب کے سردار نہیں؟ فرمایا، میں تو اولاد آدم یعنی ساری کائنات کا سردار ہوں، اور علی عرب کے سردار ہے. چنانچہ جب امیر المومنین مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حاضر ہوئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو انصار کو بلانے کے لیے بھیجا. جب انصار حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے انصار کے گروہ، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو اس کے بعد کبھی بھی راہ راست سے نہ بھٹکو گے؟ انصار نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور ارشاد فرمائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ علی ہیں تو میری محبت کے ساتھ ساتھ ان سے بھی محبت رکھو، اور میری عزت کے ساتھ ان کی بھی عزت کرو. پھر ارشاد فرمایا، جس بات کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے یہ جبریل امین علیہ السلام نے بذریعہ وحی مجھے بتائی ہے، یہ حکم اللہ کی طرف سے. حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ کسی نے امیر المومنین مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں دریافت کیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا، حکمت تو دانائی کو 10 حصوں میں تقسیم کیا گیا. حکمت تو دانائی کو 10 حصوں میں تقسیم کیا گیا، 9 حصے حضرت علی کو اور 1 حصہ اور لوگوں کو عطا کیا گیا. ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کیا ہم سوچ نہیں بنائیں گے؟ جو کیفیت ان کے گھر کی، ان کے کھانے پینے کی تھی، کیا ہم اس کو نہیں دیکھیں گے؟ تم جس سے محبت کرتے مرنے کے بعد اس کے ساتھ ہو گئے. محبت اللہ ہمیں عطا فرمائے، تمام صحابہ کرام کی، تمام خلفاء راشدین کی، صدیق اکبر کی، حضرت فاروق اعظم کی، حضرت عثمان غنی کی، مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اللہ سب کی محبت عطا فرمائے، ہم کو کامل محبت عطا فرمائے. ان کے کردار سے جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں اس کردار پر عمل کرنے کا جذبہ بھی ہمارے ہونا چاہیے. امید کریں کہ ان کے کردار پر اور ان کے اقوال پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے.
نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. نیت انسان کو جنت میں داخل کرے. آئیے حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں. کھانے کے بعد کا وضو کروں گا، عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا پیوں گا، خواہش سے کم کھاؤں گا، اول آخر نمک یا نمکین استعمال کروں گا، حتی الامکان سنت کے مطابق کھاؤں گا پیوں گا، اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسنون دعائیں پڑھوں گا، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. بسم اللہ الذی لا یقدر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السميع العليم. بسم الله وعلى بركة الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله.
نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. نعمت بانٹتا جسم شان گیا، نعمت بانٹتا جسم تو ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا.
صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقانی، اللهم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ. الحمد للہ الذی ہوا اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل. الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله.
اس کے بعد سلسلہ قرآنی قصے نشر کیا گیا، اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں.
قرآنی قصے لیے آپ کی خدمت میں حاضری ہے. حضرت سیدنا امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جامع البیان میں لکھتے ہیں، جس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، کہ جب اللہ تعالی نے فرعون کو اور اس کی قوم کو غرق کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات دی فرعون سے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا، پھر ان کو 10 مزید راتوں سے پورا کیا. ان راتوں میں اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا. تو حضرت ہارون جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، انہیں موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر خلیفہ بنایا. طور پر اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلامی کا شرف پانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام 40 راتیں ٹھہرے اور آپ پر زمرد کی الواح یعنی تختیوں میں تورات نازل کی گئی. یہ وہ کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالی کی جانب سے نازل ہوئی. ان 40 راتوں میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام باوضو رہے, بے وضو نہیں ہوئے, یہاں تک کہ کوہ طور سے واپس تشریف لائے. امام فخر الدین رازی علیہ رحمت اللہ الہادی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے پاس قبطیوں کے کپڑے زیورات تھے جو آنے سے پہلے انہوں نے قبطیوں سے عاریتن لیے تھے. حضرت سیدنا موسیٰ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کے بھائی, یہ بھی اللہ کے نبی ہیں, حضرت سیدنا ہارون علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام, انہوں نے بنی اسرائیل سے فرمایا یہ کپڑے اور زیورات تمہارے لیے جائز نہیں, ان کو جلا دو. انہوں نے ان کو کپڑوں کو اور زیورات کو جمع کی, آگ لگا دی. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام سمندر میں جا رہے تھے تو سامری نے, یہ ایک شخص تھا, حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک گھوڑی پر جاتے ہوئے دیکھا تو اس شخص نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کی گھوڑی کے مبارک سم کے نیچے سے مٹی کی ایک مٹھی اٹھا لی اور سامری کے پاس جو سونا چاندی تھا اس نے سونے چاندی کو پگھلا کر ایک بچھڑا بنایا. بچھڑا کیا؟ گائے کا بیٹا, یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اور اس بچھڑے میں وہ مٹی ڈالی, کون سی؟ وہ مشت خاک, وہ مٹھی خاک کی جو جبریل امی علیہ السلام کی مبارک گھوڑی کے سم کے نیچے والی تھی. اس کا اثر یہ ہوا کہ اس مجسمے سے بچھڑے کی سی آواز آنے لگی. تو سامری نے بنی اسرائیل سے کہا یہ تمہارا اور موسیٰ علیہ السلام کا خدا ہے, استغفر اللہ. اور اب بنی اسرائیل گوشالہ کی پرستش کرنے لگی, یعنی اس گائے کی پوجا کرنے لگی. حضرت سیدنا ہارون علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام اور 12,000 دیگر افراد کے علاوہ بنی اسرائیل کے سب افراد اس گائے کی پرستش میں مشغول ہوئے. یہ تھا ان کا جرم. اور اس جرم پر ان کی توبہ کے معاملات کیا ہوئے؟ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بچھڑے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور اس کو جلا کر اس کے ذرات کو سمندر میں بہا دیا.
پھر آپ نے ملاحظہ کیا شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ.
امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے سننے پر بہت سارے علم و حکمت کے مدنی پھول بھی ملتے ہیں, جیسا کہ کباب سموسے پکوڑے تلی ہوئی غذا سے نقصان ہوتا ہے, لیکن اتنا سننے کے بعد بھی بہت سے اسلامی بھائی ہیں جو اس سے روکتے نہیں ہیں, تو ان کو کیسے روکا جائے؟ اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول عطا ہو تاکہ ان سے رک جائے اور صحت ان کی اچھی رہے.
اسلامی بھائیوں میں تو فرق پڑا ہے, جو کھاتے بھی ہیں تو ڈر ڈر کے کھاتے ہیں کہ پہلے جس طرح بے تحاشا کھاتے ہوں گے اس میں اب یہ کہ کچھ کمی ضرور آئی ہوگی. تو ہے یہ ڈیپ فرائی جتنا بھی ہے نا, جو کڑا تیل اصل کڑکڑاتی ہے نا, تیل جب کڑکڑاتا ہے تو اس میں فری ریڈیکلز پیدا ہوتی ہیں جو طرح طرح کے امراض لاتی ہے. تیل جو ہے نا, اندر جو اپنے غذائیں ہیں نا, جو چاول کھائے, روٹی کھائی, بٹی کھائی, ان چیزوں پر یہ اندر جا کر کوٹنگ کر لیتا ہے. یہ تیل ہضم لعاب کو کام کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے. اس طرح کیا یہ چیزیں دیر سے ہضم ہوتی ہیں, تو اس لیے ہم سمجھاتے رہتے ہیں کہ ان چیزوں سے اگر بچیں گے تو آپ کی صحت اچھی رہے گی. تو میرا ایک اپنا گروپ ہے یہاں, ہاں میرا اپنا گروپ ہے وہ آدھی روٹی والا, آپ اس گروپ میں آئیں گے نہیں, یہ آدھی روٹی کھاتا ہے, شہری میں آدھی روٹی اور افطار میں روٹیاں نہیں ہوتی, چاول ہوتے ہیں تو یہ احتیاط کرتے ہیں, کم کھاتے ہیں, تو یوں ان کی صحت مدینہ مدینہ رہتی ہے. اور بعض اس میں پھر پورا سال بھی اس کو کچھ نہ کچھ نبھاتے ہیں, آدھے کی پونی کر لیتے ہوں گے, ایک کر لیتے ہوں گے, تو یہاں بھی آدھے کی پونی کر لیتے ہوں گے, کوئی حرج نہیں, لیکن کم کھاتے ہیں. مطلب ایسا میری ایک ٹیم ہے یہاں, آپ شامل ہونا چاہیں تو ہمارے دروازے ہر وقت آپ کے لیے بھی کھلے ہیں. آدھی روٹی,
ہاتھ اٹھ رہے ہیں بابا,
ہاں دو چار اٹھے ہیں ہاتھ,
نہیں نہیں دو چار کہاں بابا, یوں تو نہیں کرنا.
اگر آدھی روٹی بھی بغیر چبائے نکلیں گے تو ظاہر ہے کہ اندر جا کے مسائل تو کرے گی نہیں, تو چھوٹا نیوالا لینا ہے, تین انگلیوں کی حکمت, چھوٹا نیوالا. مگر چاول کا چھوٹا نیوالا بنے گا تین انگلیوں میں, روٹی میں تو دو انگلی سے بھی بڑا نیوالا بنے گا, ٹکڑا ہی بڑا لیتے. اب چھوٹا ٹکڑا روٹی بھی ہے نہیں, اور ہو تو بھی وہ نہیں سمجھ آتی دور سے, اس کو یہ ظاہر ہے کہ انلارج کریں گے تو وہ بڑی ہو جائے گی, اسکرین پہ کیا سمجھ پڑے گی یہ چھوٹا ہے بڑا ہے. تو کبھی کبھی ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں نا ان کا, کبھی کبھی ہاتھ پکڑنا پڑتا ہے مجھے, پھر ان کے کسی کے دو حصے کرواتا ہوں, کسی کے تین حصے کرواتا ہوں, لیکن وہ بس چند لمحوں کے لیے یہ ہو جاتا ہوگا, بعد میں وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو بے, سیریس نہیں لیتے. بوٹی تو جیسے ہی ہاتھ میں آئی, یہ بھی دیکھا ہے اس لیے, جیسے کہ کسی تھال میں بوٹی رکھی یا میں نے رکھی بوٹی, سب دیکھتے رہ گئے. یہ بھی ہے, بعض بہت ہمدرد ہوتے ہیں, بہت پیارے ہوتے ہیں, کہ اگر ایک ٹکڑا بھی ان کو دیا تو وہ دو تین تھالوں تک تقسیم کر رہے, پھر کر رہے ہوتے. یہ مزہ آتا ہے اس میں, کہ یہ ایثار, اپنا نفس چاہتا ہے کہ کھا لو, لیکن بےچارے سب کو دل جوئی فرماتے ہیں, یہ ثواب کا کام ہے اچھی نیت ہو تو.
بابا کتنا چبانا چاہیے؟
ایک طب کی کتاب میں نے پڑھا تھا کہ ایک شخص بیمار ہو گیا, ایسا بیمار پڑا, ایسا بیمار پڑا کہ اس کا ڈاکٹروں نے ہاتھ کھینچ لیا کہ یار تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا, اب یہ گل کے کانٹا ہو گیا, کوئی دوا اس کو لگتی نہیں تھی. اب اس نے غور کیا کہ یار یہ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے, تو یوں غور کرتے کرتے اپنی غذا پر اس نے غور کیا. کوئی یہ ہوگا مطلب حساس آدمی ہوگا, اس نے غور کیا, اب غذا پر غور کیا, تو پھر یہ توجہ گئی کہ میں برابر چباتا نہیں ہوں. جب میں برابر چباتا نہیں ہوں تو یہ ہو نہ ہو, تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہوگا نہیں اس فیلڈ میں, ہو نہ ہو یار یہ کوئی چکر ہے اس میں. اب اس نے کیا کیا, اس نے چبانے پر توجہ دی, اتنا چباتا تھا, اتنا چباتا, اتنا چباتا کہ وہ چبا جو بھی منہ میں ڈالی غذا وہ لکوڈ بن جاتی, وہ غذا دیکھ پانی کی طرح بالکل پتلی ہو جاتی. اب اس لکوڈ کو ایسا لکوڈ کرتا کہ وہ خود ہی پھسل کر نکل جائے, اتنا پتلا کر دیتا تھا. اس طرح اس نے کچھ دن کیا تو اس کی ریکوری شروع ہو گئی, یہاں تک کہ وہ صحت مند ہو گیا. ایک نسخہ اس کے ہاتھ میں آ گیا کہ یار ساری دوائیں ایک طرف اور میری دوا ایک طرف. اس نے کلینک کھول لیا اور اس نے علاج بالغذا کی ترکیبیں شروع کر دی, اور بہت بڑا اس نے مطلب نے ادارہ قائم کر لیا اس کا, جہاں علاج یہ غذا کے ذریعے اور چبانے کے ذریعے اور یہ علاج سے مطلب پیسے کمائے اس نے. تو یوں مطلب وہ اس طب کے حساب سے اتنا چبائے کہ لکوڈ بن جائے. لیکن اب اگر لکوڈ بنانے بیٹھیں گے تو پھر تین نیوالے سے زیادہ کھا نہیں سکیں گے, ساری دیگیں چٹ ہو جائیں گی. تو یوں کم از کم میں نے کہ اتنا تو چبائے کہ جس کو چبانا کہا جائے, نگلنا نہ کہا جائے, کھانا کہا جائے. تو یہ بوڑھے بھی اگر احتیاط کریں گے تو ان کی صحت مناسب رہے گی. اب بڑھاپے کا علاج تو نہیں ہے, جس طرح بڑھاپے میں تکلیفیں ہوتی ہیں وہ ظاہر ہے کہ میں انکار اس کا نہیں کر رہا اپنی ذات کے لیے, لیکن یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ میری یہ بھی عادت نہیں ہے کہ آج پیٹ ڈسٹرب تھا تو کل یوں ہو گیا تھا تو میں لیٹ ہو گیا, یہ عادت نہیں ہے میری. ان امراض کے تذکرے سے لوگ بور ہی ہونے, ایک آدھ بار کسی کو کہیں گے تو ہمدردی کرے گا, دوسری بار وہ گھڑی دیکھے گا. تو بوڑھا اگر ہنسمکھ ہوگا اور چڑچڑاپن نہیں دکھائے گا اور اپنے دکھڑے نہیں سنائے گا تو اولاد ٹانگیں دبائے گی اس کی. میرے دادا جان بہت اچھے, جب دیکھو ہم کو ہنستے رہتے ہیں, ورنہ وہ بھاگ جائیں گے کہ ابو بھی ہوں گے تو بھاگ جائیں گے بڈھے, یار میرا باپ جب دیکھو کوستا رہتا ہے, منہ چڑھا رہتا ہے, اس کا پھولا رہتا ہے, تو یوں دل نہیں لگے. تو یہ مدنی پھول سب کے کام کے, لیکن بوڑھوں سے آپ نہ بھاگیں, بوڑھوں کے دل جو ہی کرتے رہے. کل آپ بوڑھے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی کوئی سبب کر دے گا کہ کوئی آپ کی دل جوئی کرے, ورنہ بوڑھا عموماً اکیلا رہ جاتا ہے. تو بہرحال یہ کہ وہ ہاتھ اٹھایا تھا جنہوں نے, آدھی روٹی یا چلو پونی روٹی کھا لینا, روٹی بھی ہمارے یہاں یوں واجبی سر بڑی ہوتی ہے, آدھی روٹی والے کتنے ماشاءاللہ بہت سارے.
بابا یہ ماہ کفل مدینہ میں بھی شامل ہیں کئی اسلام بھائی,
الحمدللہ
جو نئے نئے بھی آئے ہیں آج تو.
دس دن کے جو اعتکاف والے ہیں وہ دو ہاتھ کا رکھ رہے ہیں, دس دن والے جو ہماری ٹیم میں شامل ہونا چاہتے ہیں.
سبحان اللہ
ماشاءاللہ بہت ہے بھائی. اچھا پونی روٹی والے کتنے, پونی روٹی
ان کو یہ
کرنا پونی بنے نہیں سمجھتا,
سمجھتا ہے ان کو یہ کہ اتنا چھوڑنے نے نہ چھوڑنے سے کیا ہوگا, وادی پر ٹھیک
ہے یہ ایسا ہوگا کہ یاد کریں گے. فضیلت ابھی سنی نہیں ہے نا, پہلے فضیلت سنا دیتا ہوں کہ جب کوئی اللہ کی رضا کے لیے اپنے کھانے میں سے ایک لقمہ کم کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے. حدیث کا مضمون ہے کہ اپنے فرشتوں میں اپنے اس بندے پر مباحات فرماتا ہے, فخر کرتا ہے, تے میرے فرشتوں میرے بندے نے میرے لیے ایک لقمہ کم کھایا, تم گواہ ہو جاؤ کہ میں اس کا جنت میں ایک درجہ بلند کروں گا. اب یہ جو جیسے کہ چورن بیچتے ہیں نا, چورن اور دوائیں دیتے ہیں اس کی وزن کم کرنے کی, مجھے تو یہ ٹرک لگتی ہے کمانے کی, خدا بہتر جانے. وہ ساتھ میں یہ پرہیزیاں بہت بتاتے ہیں, اصل جو موٹاپا کم کرنے کا جو ہے نا وہ پرہیزی ہے, اصل علاج یہ ان کی دوا نہیں ہوتی, پرہیزی سے جو میں پرہیزی آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ ایک روٹی, آدھی روٹی, پونی روٹی, یعنی تین کیٹیگریز ہو گئی ہماری, تینوں میری ٹیم کے رکن ہو گئے, ٹھیک ہے نا, میری بزم کے رکن ہو گئے. لیکن یہ کہ آدھی روٹی والے زیادہ مقرب ہوئے نا, پونی والے اس کے بعد درجہ ہوا, تیسری ایک روٹی والے, اور پھر ایک روٹی سے زیادہ والے خدا حافظ, وہ تو اپنی ٹیم میں شامل ہی نہیں ہوئے نا, آنا چاہے تو ممبر شپ جاری ہے اپنی, ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ.
اس میں اسلام بھائی کو ایک ناقص مشورہ عرض کر دو, آدھی روٹی اور پونی روٹی پر مدد پانا کے لیے یعنی بھوک ہوتی ہے, اگر آپ پانی کا استعمال کر لیں گے نا جو پانی پینے کے آداب ہیں, تو انشاءاللہ تعالی یہ پانی آپ کو آدھی اور پونی روٹی تک آنے میں بہت مدد کرے گا, کیونکہ پیٹ میں جب پانی چلا جاتا ہے نا تو بھی بھوک کو کافی وہ قابو پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں.
مدنی مذاکرے کے بعد آپ نے دیکھا سلسلہ فیضان سحری, اسی دوران آپ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ عاشقان رسول کی سحری کے مناظر ملاحظہ کیے.
مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان, گناہ بے عدد جرم بھی ہے لا دادا کرف سے ہے نہ سکوں گا کوئی سزا.
جانشین رسول زوج بتول حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے. شہنشاہ ابرار مکہ مدنی کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے فرزند ارجمند ہیں. عام الفیل کے 30 سال بعد جب میرے آقا کی عمر شریف 30 برس تھی, 13 رجب المرجب جمعۃ المبارک کے دن مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کعبہ مشرفہ کے اندر پیدا ہوئے. جی ہاں، آپ کی ولادت بھی کعبہ مشرفہ کے اندر ہوئی ہے۔ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ 10 سال کی عمر ہی میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیر تربیت رہے، اور تادم حیات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امداد و نصرت اور دین اسلام کی حمایت میں مصروف عمل رہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کفار کے بڑے بڑے نامور بہادر آپ کی تلوار ذوالفقار کے کاہرانہ وار سے واصل نار ہوئے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد انصار و مہاجرین نے دست بابرکت پر بیعت کر کے آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو امیر المومنین منتخب کیا۔ 4 برس 8 ماہ 9 دن تک مسند خلافت پر رونق افروز رہے۔ 17 یا 19 رمضان المبارک کو ایک خارجی کے قاتلانہ حملے سے شدید زخمی ہوئے اور 21 رمضان شریف کو یک شنبہ یعنی اتوار کی رات جامع شہادت آپ نے نوش فرمایا۔ میرے پیارے اسلام، انہیں کیوں کہا جاتا ہے کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم؟ جب قریش مبتلاء قحط ہوئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو طالب پر تخفیف عیال یعنی بال بچوں کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اپنی بارگاہ ایمان پناہ میں لے آئے۔ یہ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے اس طرح کا مضمون لکھا، حضرت مولا علی نے حضور مولا کل سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آغوش مبارک میں پرورش پائی، پیارے آقا کی گود میں ہوش سنبھالا، آنکھ کھلتے ہی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جمال جہاں آرا دیکھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی باتیں سنی، عادتیں سیکھی، تو جب سے ان کو ہوش آیا یقیناً رب عز و جل کو ایک ہی جانا، ایک ہی مانا، ہرگز کبھی کسی معبودانے باطلا جو ہیں کسی کے آگے سجدہ نہ کیا، آپ کا دامن جو ہے اس نجاست سے ہمیشہ پاک رہا، اسی لیے آپ کا لقب کریم جو ہے کرم اللہ تعالی وجہ ملا۔ اس کے معنی کیا ہوں گے حضور؟ کرم اللہ تعالی وجہ،
اللہ تبارک و تعالی ان کے چہرے مبارک کو اور زیادہ
عزت۔ سبحان اللہ۔ نگران شورا بھی ہمارے درمیان ہے، آئی صاحب کیسے ہیں؟ السلام علیکم۔
الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔
آج ہم سیرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر کچھ بات کر رہے تھے، مدنی پھول لیے، مزید آئی صاحب اوور ٹو یو۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
یہ لڑکا ہے 14 سال کا، اس کے اوپر روزے جائز ہے؟
بالغ ہونے کی صورت میں ان پر روزے فرض ہوں گے، اب یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا بالغ، کیونکہ 14 سال کی عمر میں بھی لڑکا بالغ ہو سکتا ہے، اگر آثار بلوغ ظاہر ہو جائیں تو ایسی صورت میں ان پر روزے فرض ہو جائیں گے۔ البتہ جب بچہ شعور پا لے اور اس کو تھوڑی بہت بھی سمجھ بوجھ حاصل ہو جائے تو روزے رکھوانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جب اس عمر تک پہنچے اور بالغ نہیں بھی ہوئے تو روزوں پر انہیں پابند کرنے کی کوشش کریں تاکہ یہ عادی بنے۔
ویسے انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا 14 سال کی عمر میں روزہ رکھنا جائز ہے؟ غالباً
جائز
جی۔
اچھا جائز۔
اب ہو سکتا ہے کہ ان کی مراد یہ ہو کہ اگر 14 سال کی عمر کا لڑکا جو نہ بالغ ہے اگر وہ اس حالت میں روزہ رکھتا ہے تو آیا وہ اس کی نیکی مقبول ہے یا نہیں؟ البتہ یہ عرض کرتا چلوں کہ نابالغ کا جو نیک عمل ہے وہ مقبول ہے۔
آپ دیکھیے کہ اس وقت جو ہمیں کالز آتی ہیں، بعض اوقات ایسے ایس ایم ایس آتے ہیں، میسیجز آتے ہیں، پورے پورے شہر ہیں، علاقے ہیں جن میں لوگ روزہ نہیں رکھتے، بالکل رمضان المبارک کی بات کر رہا ہوں، روزے نہیں رکھتے، بلکہ ہوٹلیں کھلی ہوتی ہیں اور سر عام بے باقی کے ساتھ کھا پی رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ سارا جیسے اس علاقے میں معاذ اللہ جیسا رمضان اس علاقے میں نہیں آیا معاذ اللہ۔ تو یہ حالات کیوں واقع ہو جاتے ہیں؟ جب شروع سے ہی بچوں کی تربیت ہو جائے گی، ان کو روزوں کی، نماز کے متعلق، سچ کے متعلق، اخلاقیات سے متعلق جب ان کی پراپر تربیت ہوگی نا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ جب ان پر وہ عبادتیں فرض ہو جائیں گی تو ان کے لیے عبادت کرنا اور اس فرض کو ادا کرنا آسان ہو جائے۔ اب یہ ذمہ داری تھی ماں باپ کی، کیونکہ بچہ تو بچہ ہی ہے، اس کو وہ شعور نہیں ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے۔ جب بچہ گرم پتیلا پکڑنے کے لیے جاتا ہے تو آپ ہی تو روکتے ہیں، نہیں بیٹا گرم ہے، اس کو شعور نہیں ہے کہ یہ گرم ہے۔ جب وہ کوئی چیز پینے جاتا ہے تو آپ کے منہ کے قریب جب کوئی گرم چائے آتی ہے تو آپ اس کو فیل کر لیتے ہیں کہ یہ گرم ہے، لیکن بچہ اس کو فیل نہیں کر پاتا، جب بچہ اس کو فیل نہیں کر پاتا تو آپ کہتے ہیں بیٹا ذرا سنبھال کے گھر میں. بچے کو آپ ہر چیز کی تربیت دینے کی کوشش کرتے ہیں چونکہ وہ اس عمر میں شعور نہیں پاتا ان تمام چیزوں کا. تو جب ان تمام چیزوں کا وہ شعور نہیں پاتا تو ہم اس کی تربیت کرتے ہیں تاکہ اس کے اندر وہ شعور پیدا ہوتا ہے. اسی طرح عبادات کے حوالے سے بھی وہ ایسا شعور نہیں پاتا. گھر کے اندر جب باپ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے یا ماں نماز پڑھ رہی ہے, اب دیکھیے بچے نماز نہیں پڑھنا جانتے لیکن سب سے پہلا جو وہ عمل کرتے ہیں نا نماز میں, جو نقل کے طور پہ کرتے ہیں, وہ سجدہ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا وہ فوراً وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں, وہ سجدے میں جا کر لیٹ جاتے ہیں بچے. یہ بھی مائنڈ میکنگ ہے. ان کا ذہن بنتا ہے کہ یہ کوئی کام ہے جو میرے گھر میں میرے والد صاحب یا میری والدہ کر رہے ہیں, اور پھر ہم ان کو کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھ لو نماز پڑھ لو نماز پڑھ لو, سستی بھی آتی ہے سب کچھ ہوتا رہتا ہے, لیکن وہ آہستہ آہستہ نماز کے عادی ہو جاتے ہیں. لیکن وہ وقت جو بنانے کا تھا, یعنی لوہا جب گرم ہو رہا ہوتا ہے نا, اس وقت اس کو مولڈ کر دیا جائے, اس کے ٹھنڈے ہو جانے کے بعد پھر ہم اس کو مولڈ کرنے جاتے ہیں تو پھر ٹوٹنے کی نوبت آ جاتی ہے. جب تربیت کے مراحل سے ہماری اولاد گزر رہی ہوتی ہے اس وقت یہ گرم لوہے کی مانند ہے. آپ اس کو مولڈ کریں, وہ مطلب ایک بلینک بورڈ کی مانند ہے, لکھتے رہیں. اچھی چیز لکھیں گے وہ اچھی چیز پڑھے گا, آپ اس پر بری چیز لکھیں گے تو بری چیز پڑھے گا, آپ اس پر نعتیں و مناجات لکھیں گے تو وہ نعتیں و مناجات میں مگن ہو جائے گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ فیضان شہری میں روز دیکھتا ہوں, ماشاءاللہ بہت اچھا سلسلہ ہے. اور آج اس میں شہزادہ عطار کی آمد سے الحمدللہ چار چاند لگ گئے ہیں. تو میری یہ فرمائش ہے کہ چھوٹے شہزادے کے آواز مبارک میں تو بہت کلام سنے, ہم آج میری فرمائش ہے کہ آج بڑے شہزادے بھی اگر ہمیں کوئی نعت یا کوئی کلام سنا دیں تو عنایت ہوگی.
آپ کی فرمائش انہوں نے سن لی ہے, میں بھی سفارش کر دیتا ہوں.
حضور ہم بھی سفارش کر رہے ہیں آج بڑے شہزادے کلام سنا دیں.
ایک شعر.
ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں, مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے,
چلیں. حضور آپ کی فرمائش تو ہاتھوں ہاتھ پوری ہو گئی, اللہ کرے آپ کی کال ریکارڈ ہو جائے اور آپ بھی ہماری ایک مدنی التجا قبول فرما لے. چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کی اگر فیس مدنی فیس عطا ہو جائے, ابھی کال کر دیں کہ ماشاءاللہ یہ وہ تو پھر آپ کے ہاتھ میں 30 دن کا قافلہ, مدنی 12 دن کم از کم 3 دن ٹھیک ہے. اب کچھ بھی اب دے دیں, کچھ تو دیں نا, خالی خالی تو ہیں, کچھ مل جائے گا انشاءاللہ تعالی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ماشاءاللہ ابھی دیکھا میری کال بھی مدنی چینل پر چلی, دوسرے شہزادے نے الحمدللہ کرم فرمایا اور فرمائش بھی پوری کی. تو انشاءاللہ عزوجل میں 5 شوال المکرم سے 12 دن کے قافلے کی نیت کرتا ہوں. نگران شورا کی بارگاہ میں دعا کہ استقامت کی دعا فرما دیں. السلام علیکم.
ایک شعر کا یہ عالم ہے تو پورے کلام کا عالم کیا ہوگا.
نہیں اگر اس طرح 12 دن کے قافلے ملتے ہوں عید کے دنوں میں, ایک شعر 12 دن کے قافلے پر انشاءاللہ میں سفارش کروں گا.
سبحان اللہ.
پھر پیش کیا گیا سلسلہ بلیسنگز آف رمضان.
ان آور سلسلہ وی ول ٹاک کوائٹ اے بٹ اباؤٹ دا سیرت اینڈ دا لائف اینڈ دا کیریکٹر آف حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات.
اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے,
انہی کی بھومایا اے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی کی بھومایا اے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں گئے، سیا لباسان تار دنیا وہ سبز پوشان عرش آلہ، ہر ایک ہے ان کے کرم کا پیاسا، یہ فیض ان کی جناب میں گئے، وہ گل ہے لب ہائے نازک ان کے، ہزاروں چھڑچے ہیں پھول جن سے.
When حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ was born, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gave him the bath of birth, غسل ولادت. And when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam departed from this world, Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu gave ghusl wafat to our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. He was a beautiful man. His forehead was wide. He was average height, not too tall, not too short. Beautiful height. His shoulders were wide and full of muscles. When you have nice muscles on your shoulders, as a man you look beautiful.
Mufti Sahib had mentioned that he never ever worshipped any idol, and for this reason also he was given the title Karramallahu Ta'ala Wajhahul Kareem. But what does this mean, Mufti Sahib?
That literally it means that Allah Azza wa Jal honored his face. How he honored his face? That his forehead was never bowed down in front of idols. So that is a great virtue, that is a great fazilat of Hazrat Ali al-Murtaza Sher-e Khuda رضی اللہ تعالیٰ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں حلیفت چوکے سے بات کر رہا ہوں، محمد زبیر حیدر. میرا سوال یہ ہے کہ کیا داڑھی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر.
جس وقت سچ اے بیوٹیفل سے سارا یو آر گوئنگ آن مدنی چینل، اللہ پاک بلیس یو دیٹ یو کیپ دس سلسلہ گوئنگ. Just like to ask Mufti Sahib a question regarding Pyare Amir al-Mu'mineen Maula Mushkil Kusha Ali al-Murtaza radiyallahu ta'ala anhu regarding his shahadat.
The first question was, داڑھی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ جی ہاں، داڑھی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، لیکن داڑھی مونڈنا یا مٹھ بھر سے کم رکھنا یہ گناہ ہے. The second question was regarding شہادت of حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. There was a خارجی person whose name was عبد الرحمن ابن ملجم. He actually planned it, and while حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ was in نماز, he was performing salat, and this person attacked حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, and as a result حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ became martyr. He is amongst عشرہ مبشرہ, 10 صحابہ اکرام who were given the good news of جنت. حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ was special advisor of all the 3 خلفاء. And he was chief justice in the times of 3 خلفاء راشدین. So although he became Khalifa at number 4, but his contribution was always there with other Khulafa Rashid.
اور آخر میں پیش کیا گیا رمضان المبارک کی مناسبت سے عربی اور اردو زبان میں سلسلہ فیضان رمضان.
پیارے و محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, مدنی چینل کا سلسلہ فیضان رمضان عربی زبان کے ساتھ نفحات رمضان میں ہم سب حاضر ہیں. فیضان رمضان کے ساتھ ساتھ دیگر مدنی پھول بیان کرنے کا سلسلہ ہے. آج کی ہماری گفتگو کا محور, آج کا ہمارا موضوع قرآن مجید فرقان حمید کے اس آیت سے متعلقہ ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 کا ابتدائی حصہ ہے. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. تو اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اپنی گنتی پوری کرے. اس آیت کے ترجمے سے ہمارا موضوع واضح ہو گیا کہ روزہ چھوڑ دینے یا روزہ افطار کرنے یا بعد میں رکھنے ظاہر ہے کہ جب بھی روزہ چھوڑا جائے گا تو اسے بعد میں رکھنا ہے. تو روزہ افطار کرنے کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟
اعذار عامہ لمن اراد ان يفطر المسافر والمريض. يقول الشيخ: من هذه الاعذار السفر، الحمل، الارضاع، المرض، الكبر يعني الحرم، الاكراه على الافطار، خوف هلاك، نقصان عقل، والجهاد.
امیر اہل سنت نے اپنی کتاب فیضان رمضان میں بیان کیا سفر، مسافر ہے کوئی اسے بھی رمضان المبارک کے روزے کی چھوٹ ہے کہ چاہے تو ابھی رکھے چاہے تو بعد میں رکھے، مریض لیکن وہ مرض کیسا ہو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا، اسی طرح اکراہ. اکراہ کہتے ہیں کہ کسی نے زبردستی کی کہ اگر تو نے روزہ رکھا تو میں تجھے قتل کر دوں گا، اور اسے یہ سمجھے کہ قریب بہ یقین ہے کہ یہ واقعی قتل کر دے گا، یہ اگر تو نے روزہ رکھا تو میں تیری آنکھ نکال دوں گا، اگر روزہ رکھا تو زبان کاٹ دوں گا، ہاتھ کاٹ دوں گا، پاؤں کاٹ دوں گا. تو اس قسم کی جو دھمکی ہے اگر دل جمتا ہو کہ واقعی یہ شخص ایسا کر سکتا ہے تو یہاں پر بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. سفر کی وجہ سے چھوڑنے کی اجازت ہے، مریض ہے اسے بھی اجازت ہے، اسی طرح حمل والی اسلامی بہن اسے بھی اجازت ہے. لیکن کس وقت ہے، یعنی ہر حاملہ کو اجازت ہے یا اس کی بھی کچھ قید ہے، وہ بھی انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. اسی طرح وہ عورت جو بچے کو دودھ پلاتی ہے اسے بھی مخصوص کنڈیشنز کے ساتھ رمضان المبارک کا روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے.
صیام وصلاة للمسافر له ان يقصر في الصلاة، بل في مذهب السادة الاحناف عليه ان يقصر الصلاة، لان حكم قصر الصلاة للمسافر في مذهب السادة الحنفية واجب، بينما في باقي المذاهب هو رخصة، لكن في مذهب السادة الاحناف هو واجب، الصلاة واجب عليه قصر. بالنسبة للصيام فإنه مخير، هي رخصة، لكن من استطاع، وخاصة الله أعلم أنها جاءت هذه رخصة لتذكرنا في زماننا، لأن أولا كان السفر مشقة يعني يصعب جدا 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 أن يصوم،
يمشي يعني طول النهار أو أكثر النهار يمشي المسافر.
نعم، أما الآن نحن في الطائرة والطائرة مكيفة ويعني الجو مريحة، يعني مريحة، وتنام ولا ليس هناك الجهد ابدا، كانك جالس في مكتبك او في بيتك. نعم هنالك مشقه لا تنكر، لكن هل تقاس مثل المشقه الاولى التي كانوا يسافرون فيها شهرا ذهابا وشهرا ايابا على الابل معهم طعام وزاد قليل وحر الشمس فوق رؤوسهم؟ لا، شتان بين هذا وهذا. ولذلك جاءت وان تصوموا خير لكم، الله اعلم يعني خصصت لنا
سفر. دوسری وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے رمضان المبارک کا روزہ قضا کرنے کی اجازت ہے، یعنی بعد میں تو رکھنا ہی ہے، بعد میں اس کی قضا کرنی ہے، وہ ہے سفر. مگر سفر کیا ہے؟ اپنے شہر سے 92 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ ہو تو یہ سفر ہے، چاہے وہ پیدل ہو، چاہے وہ گاڑی میں ہو، چاہے وہ موٹر سائیکل پر ہو، چاہے وہ جانور کی سواری پر ہو، چاہے وہ ٹرین میں ہو، چاہے وہ جہاز میں ہو، کسی بھی طریقے سے سفر کرے، سفر ہے وہ شرعی طور پر مسافر ہے. تو شرعی مسافر کو اس بات کا اختیار دیا گیا ہے کہ چاہے وہ روزہ رکھے یا چاہے نہ رکھے. دو چیزیں ہیں، نماز اور روزہ. سفر میں نماز بھی 4 رکعت فرض نماز جو ہے وہ 2 رکعت بنا دی جاتی ہے، قصر کا حکم ہے. ظہر، عصر اور عشاء، ان تینوں نمازوں میں قصر کا حکم ہے، اور وہ حکم ایسا ہے کہ قصر کرنا ضروری ہے. لیکن روزے کا معاملہ مختلف ہے کہ روزے میں بندے کو اختیار دیا گیا ہے، چاہے تو روزہ رکھے اور چاہے تو روزہ نہ رکھے. یعنی روزہ چھوڑے گا تو گناہ گار نہیں، روزہ رکھے گا تو اس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کن تم تعلمون، اگر تم جانتے ہو.
فیضانِ رمضان، فیضانِ رمضان، فیضانِ رمضان، 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 فیضانِ رمضان، 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 رمضان.